باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت، باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محترم ناظرین، مدنی چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ فیضان صحابہ و اہل بیت. انشاءاللہ عزوجل آج بھی ہم فیضان صحابہ و اہل بیت سے کچھ مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. آج کی جو تاریخ ہے، اس تاریخ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم مدنی پھول لیں گے. یہ وہ تاریخ ہے 10 محرم، کہ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی اور جمعہ کا دن بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی اس تاریخ کو کائنات میں بڑے بڑے ماجرے پیش آئے، بڑے بڑے واقعے پیش آئے، اور کیا وہ واقعے تھے، ایک بار پھر انہیں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں گویا اس تاریخ کی بڑی اہمیت لگتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ جب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے اہم معاملات کو اس تاریخ میں فرمایا، اور اسی تاریخ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قربانی پیش کی کہ جس قربانی سے اسلام کا گلشن ہرا بھرا ہو گیا اور اس میں تازگی آ گئی. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو ایک خراج عقیدت پیش کرنے کے طور پر ہم بھی حاضر ہیں آپ کے ثنا خانوں میں اپنا نام لکھوانے کے لیے. آج انشاءاللہ خصوصی طور پر ہمارا موضوع رہے گا پیغام شہادت. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اور میدان کربلا میں رب تبارک و تعالیٰ کی یاد کس انداز سے وہ حضرات کر رہے تھے، اور 2 دن کے بھوکے پیاسے شہزادگان بھی اللہ تعالیٰ سے شکوا نہیں کر رہے تھے، اللہ کی حمد ہی کر رہے تھے، اللہ کی ثنا ہی بیان کر رہے تھے، اور اپنے سامنے موت کو دیکھنے کے باوجود بھی ان حضرات کے قدم جو تھے وہ متزلزل نہ ہوئے، بلکہ دین کی خاطر یہ کھڑے رہے. چاہتے تو پلٹ جاتے، کئی بار آفر کی گئی چلے جائیے تو بھی کچھ رستہ نکال لیتے ہیں، لیکن پھر جب قدم ایک شیر کے میدان میں جم جاتے ہیں تو پھر انہیں کوئی اکھاڑ نہیں سکتا. یہ تو حیدر کرار کی اولاد تھی، ان کے قدم کون اکھاڑ سکتا تھا، یہ تو فاتح خیبر کے شہزادے تھے، انہیں بھلا کون یہاں سے نکال سکتا تھا. یہ میدان میں کھڑے تھے تو اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے، اور یہ کام یہ کر چکے، انہوں نے یہ کام کیا اور یقیناً اس کا حق ادا انہوں نے کیا. سبحان اللہ، وہ کیسا معاملہ تھا، اور دن آیا تو کیسے وہ دن گزرا، جمعے کی نماز کے لیے کیا معاملہ ہوا، اور پھر کس انداز سے نماز پڑھی کہ وہ نماز اور وہ سجدہ ایسا سجدہ ہو گیا کہ تاریخ میں ایسا سجدہ چشم فلک نے نہ دیکھا ہوگا. انشاءاللہ ہمارے ساتھ خصوصی طور پر قبلہ مفتی شفیق اتاری دامت برکاتہم العالیہ ہوا کرتے ہیں. شروع سلسلہ سے آپ کے مدنی پھول ہمارے لیے بہت اہم ہیں ماشاءاللہ. نہ صرف موضوع پر مدنی پھول دیتے ہیں بلکہ آپ کی کالز اور آپ کے سوالات مسائل کا بھی بہترین جواب ماشاءاللہ ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ مفتیان کرام کو، مفتی صاحب کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ مفتی کفیل اتاری دامت برکاتہم العالیہ بھی موجود ہیں، بڑی پیاری شائستہ اور نرم گفتگو فرماتے ہیں اور بہت احسن انداز میں مسائل کو سمجھاتے ہیں. دعائے اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے. ماشاءاللہ ہمارے محترم ثنا خواں حاجی امین بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور محمد طیب اتاری بھی ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے. سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے ہم روزانہ آغاز کرتے ہیں. قاری وسیم صاحب انشاءاللہ تلاوت کریں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم بشهاداتهم قائمون.
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, میں چاہوں گا کہ مفتی شفیق صاحب کچھ ہمیں بتائیں کہ آج کی جو تاریخ ہے, اس تاریخ میں کیا کیا عظیم کارنامے, عظیم باتیں رونما ہوئیں, اور کیا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے واقعے کے علاوہ بھی اس تاریخ کو کچھ اور اہمیت حاصل ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, عاشورہ کا جو دن ہے یہ تو پہلے سے ہی بہت متبرک دن ہے
جی,
اور عاشورہ کا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو دیکھا یہود روزہ رکھتے تھے, تو پوچھا کیوں رکھتے ہیں, تو کہا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس فتح کی خوشی میں رکھتے ہیں, تو کہا وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے زیادہ حق مند ہیں, ہم بھی رکھیں گے. تو یہ واقعہ کربلا تو 61 ہجری میں ہوا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے کے بھی برسوں بعد
جی.
لیکن عاشورہ کا نہ صرف دین اسلام ہے بلکہ اس سے پہلے بھی یہ مبارک دن جو ہے وہ شمار ہوتا.
اچھا,
اور یہ عاشورہ کا جو دن محرم شریف کا, یعنی 10واں دن, 10 محرم الحرام شریف, جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورج کو چاند کو اسی دن پیدا کیا.
اچھا,
پہلی بارش بھی عاشورہ کے دن ہی نازل ہوئی, اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا, یونس علیہ السلام کا مچھلی سے باہر آنا, تو اس طرح کے بڑے بڑے واقعات وہ اس عاشورہ کے دن میں وقوع پذیر ہوئے. اور اتفاق یہ ہوا کہ یہ ایک بہت جو افسوس ناک اور المناک ایک واقعہ تھا, اور یہ بھی اسی دن عاشورہ کے دن میں ہوا. یعنی اس کو بعض ناظرین یا ویسے عام ہماری عوام کا یہ سمجھنا کہ صرف اور صرف کربلا کے طور پر ہی یہ دن متعارف ہوا اور اسی دن کی وجہ سے اس کی یہ اہمیت ہے یا اس طرح, وہ اپنی جگہ ہے بالکل. کربلا سے بہت بڑی یہ نسبت ہے اور رہتی دنیا تک, قیامت تک یہ رہے گا یہ سلسلہ. لیکن یہ اتفاق, یعنی یہ دن پہلے سے چلتا ہوا آ رہا تھا اور یہ واقعہ بھی اسی دن ہوا. اور اس حوالے سے اب بکثرت چونکہ اس کی نسبت کربلا کی طرف,
چونکہ یہ واقعہ اس امت میں بھی ہوا ہے, تو زیادہ تر ہمارا جو اس سے تعلق ہے وہ قریب کا ہے,
اسی سے جو ہے وہ اس کو منسلک کیا جاتا ہے. لیکن اصل کے اعتبار سے اگر دیکھے تو یہ عاشورہ کا دن ویسے ہی پچھلی امتوں میں بھی
عاشورہ کا مطلب کچھ
دسواں
دسواں تاریخ بھی دس ہے اس اعتبار سے ٹھیک ہے
قیامت کے بارے میں ہے نا کہ وہ بھی عاشورہ کے دن ہی قائم ہوگی
صحیح
وہ بھی جمعہ کا دن ہوگا اور قیامت کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب قیامت کا سوال کیا گیا تو آپ نے قیامت کی علامات کو بیان کیا
صحیح
عیسیٰ علیہ السلام کا نزول فرمانا اور
امام مہدی
یہ بڑی بڑی جی اس طرح کے جو نشانیوں کا بیان کیا ہے اس سے پہلے جو ہے وہ قیامت نہیں قائم ہو سکتی جب تک وہ روایات کی جو نشانیاں ہیں وہ مستحق نہ بن جائیں
بالکل ایمان ہے ہمارا کہ جب تک نشانیاں پوری نہیں ہوتی ہیں وقوع پذیر نہیں ہوگی تو بندے کو نڈر ہو جانا چاہیے کہ اب تو ابھی تو نہیں ہے دور ہے یا ڈرنا پھر بھی چاہیے کہ اور وجہ سے
قیامت کا گائے موت کا نکاح
ٹھیک موت تو ابھی بھی آ سکتی
موت تو کسی وقت بھی ہے نا وہ دس محرم کون سے سن کا ہوگا کیسے ہوگا یہ مخفی رکھا گیا اس مخفی رکھنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ امت جو ہے لوگ جو ہیں وہ قیامت سے ڈرے خوف کھائیں اور اس کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں مشغول ہوں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ آج سے 500 سال بعد قیامت قائم ہوگی تو عام طور پہ نارمل کہے گا ٹھیک ہے 70 سال 60 سال آدمی زندہ رہتا ہے تو میرے اوپر تو واقعہ وہ ہونا ہی نہیں ہے تو میں جس طرح مرضی اپنی زندگی گزاروں تو موت کو یہ ہر ایک کا ایمان آنی ہے کس وقت آنی ہے یہ اس کو نہیں پتا
نہیں پتا
اور بیمار کو ہی آنی ہے صحت مند کو نہیں آنی ہرگز ایسا نہیں ہے روزانہ ہم نوجوانوں کے جنازے بھی کسی نہ کسی طرح دیکھتے ہیں حادثات کو بھی دیکھتے ہیں تو اس لیے مرنے سے پہلے اپنی ان چیزوں کی تیاری ضروری
سوشل میڈیا پہ تو آج کل بہت یہ چل رہا ہوتا ہے مفتی صاحب کہ قیامت جمعے کو یہ عاشورے کا دن ہے قیامت 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 میں مدنی چینل پہ مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا امیر اہل سنت نے اسی سوال کو اٹھاتے ہوئے فرمایا کسی شخص نے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی
جی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کے لیے تم نے کیا تیاری کی
تو نے کیا تیاری کی
تو نے کیا تیاری کی تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں
سبحان اللہ
کلمات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے پہلے ایسی خوشی ہمیں داخل نہیں ہوئی
صحیح
اور پھر یہ کہا کہ مجھے ابو بکر سے محبت ہے مجھے عمر سے محبت ہے یعنی صحابہ کے نام باقاعدہ لے کر کہا مجھے ان سے محبت ہے اگرچہ میرے اعمال ان جیسے نہیں لیکن یہ محبت مجھے انشاءاللہ ان کے ساتھ رکھے گی
سبحان اللہ
تو یہ واقعی اپنے صحابہ کرام علی مردوان ہوں اہل بیت اطہار ہوں امام علی مقام امام حسین ہوں ان کی تو محبتوں کو اتنا مطلوب شرع نبی پاک علیہ السلام نے اتنی دعائیں فرمائی
جی
خود کا اللہم انی احبہ فاحبہ اے اللہ میں اسے محبت کرتا ہوں تو بھی اسے محبت فرما واحبہ میں احبہ اور جو اس سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی مجھ سے محبت فرما ان کے لیے یہ دعا فرمائی
ماشاءاللہ
الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا جو آل محمد کی محبت میں جس کو موت آئے گی وہ شہادت کی
اللہ 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 کیا بات بتائی
الا من مات علی حب آل محمد فتح فی قبره بابان من الجنہ
اچھا
جو آل محمد کی محبت سے دنیا سے چلا جائے گا اس کی قبر میں جنت کے دو دروازے
کھل جائیں گے واہ واہ واہ
یہ بڑی
کیا بات بتائی
ہے بیان کی
کیا بات ناظرین کو تو بہت بڑی خوشی مجھے لگتا ہے ہوئی ہوگی کہ ہم بھی انشاءاللہ محبت رکھتے ہیں اور یہ محبت کبھی جائے گی نہیں دل سے انشاءاللہ شیطان لاکھ اپنی کوشش کر لے ہم تو ان اہل بیت اطہار کے غلام ہیں اور غلام رہیں گے اور غلامی پہ مریں گے انشاءاللہ اور دو جنت کے دروازے اللہ کی رحمت سے کھلیں گے مفتی کفیل صاحب عاشورہ کا جو دن ہے کچھ بتائیں کہ کس طرح گزارے ہیں بعض لوگ کچھ وظیفہ کوئی نسخہ بھی چاہتے ہیں
جی بالکل عاشورہ کی جیسے بیان کیا گیا کہ یہ دن خود ہی اپنے اندر بہت ساری فضیلتیں جو ہے وہ رکھتا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس دن کے روزے کی فضیلت بیان فرمائی
جی
ایک سال کے جو ہے وہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو یہ فضیلت تو واقعہ کربلا سے پہلے ہی جو ہے وہ بیان ہوئی نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری جو ہے وہ بیان کر دی گئی اور یہودیوں سے مخالفت کے لیے فرمایا کہ ساتھ میں ایک روزہ ملا لیں یا تو نبی کا یا
گیارہویں
کا روزہ ملا لیں یوں ہی اس مبارک دن کے اندر جیسے سب سے پہلی بات تو یہی کہ حدیث مبارکہ پر سنت کی نیت سے عمل کرنے کی نیت سے اور جو اتنی ساری نعمتیں ملی یعنی نعمتوں کا اگر تذکرہ ہو تو نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس پر شکر ادا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام اس دن پیدا ہوئے تو آدمیت انسانیت کی ابتدا آپ سے ہے، تو اس طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن جو ہے وہ بندہ روزہ رکھے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش پہلی اس دن نازل فرمائی، تو یہ بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کا شکر بندہ جو ہے وہ کرتے ہوئے اس دن جو ہے وہ روزہ رکھے. تو روزے کے اندر یوں رب تعالیٰ کے شکر کی جو ہے وہ بندہ نیتیں شامل کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری جو آپ کو تھی اس کو جو ہے وہ دور فرمایا، تکلیف جو ہے وہ آپ کی دور کی گئی. تو یوں بیماروں کی بھی بندہ جو ہے وہ عیادت بھی کرے، خود اگر بیمار ہے تو ان کے وسیلے سے اپنے لیے جو ہے وہ دعا جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ
ان کی بیماری تو نے دور کی، مولا میری بھی بیماری دور کر دے، میں روزہ رکھ لیتا ہوں.
تو یوں جو ہے وہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روزہ رکھیں، شکر ادا کریں، صدقہ و خیرات کریں. اس دن کے اندر صدقہ و خیرات کی بڑی فضیلت ہے، تو صدقہ و خیرات کریں. بلکہ خاص طور پہ فرمایا گیا کہ صدقے کے اندر بھی کہ اپنے گھر والوں پر جو ہے وہ وسعت رزق جو ہے وہ کریں. تو صدقہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ غریب فقیر کو ہی جو ہے وہ دینا ایک صدقہ ہے، لیکن اس سے قطع نظر رشتہ داروں کو صدقہ دینا یہ ڈبل ثواب ہوتا ہے، صلہ رحمی بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں صدقے کا ثواب بھی ملتا ہے. اب رشتہ داروں کے اندر بھی بس اوقات ہی ہوتا ہے کہ اپنے گھر کی باؤنڈری سے باہر والوں کو ہم رشتہ دار سمجھتے ہیں، حالانکہ سب سے قریبی ترین رشتہ دار تو لازمی سی بات ہے جیسے والدین ہیں سب سے بڑھ کر رشتہ دار ہیں، اولاد ہے سب سے بڑی جو ہے وہ رشتہ دار ہے، اس سے بڑھ کر کون رشتہ دار ہوگی، بیوی ہے،
بیوی بھی رشتہ دار ہے،
بیوی بھی رشتہ دار ہے، رشتہ تو ہے.
اچھا
تو بہرحال تو ان پر بھی وسعت رزق کے ذریعے سے اچھی نیت کہ ان کو کھلاؤں گا، ان کو ثواب کی نیت سے جو ہے وہ، تو یوں صدقے کی نیتیں کر کے ان پر خاص طور پہ عاشورہ کے دن وسعت رزق کرے کہ جو اس دن وسعت رزق کرتا ہے اس کے اوپر پھر رزق کے دروازے پورے سال کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اسی طرح فرمایا کہ اس دن جو ہے وہ غسل کیا جائے، کہ غسل اس لیے کیا جائے کہ اس دن جو ہے وہ تمام پانیوں کے اندر مائے زمزم جو ہے وہ ملا دیا جاتا ہے، آب زمزم ملا دیا جاتا ہے، تو اس لیے غسل جو ہے وہ کریں تاکہ اس کی برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوں. اسی طرح فرمایا کہ سرما
پانی بھی کل کھڑے ہو کے پیے، زمزم تو کھڑے ہو کے پیتے،
زمزم کھڑے ہو کر جو ہے وہ زمزم کھڑے ہو کر پیا جاتا ہے، لیکن اوور آل ویسے بھی اگر زمزم کسی چیز میں ملایا جائے اور دوسرا پانی جو ہے وہ زیادہ ہو، عام پانی زیادہ ہو زمزم کم ہو، تو وہ بیٹھ کر ہی پینے کا حکم ہوتا ہے.
کیسے پتا چلے کم ابھی کون سا ہے زیادہ کون سا ہے؟
ابھی تو پتہ ہی نہیں،
زمزم زیادہ ہو تو،
اور ابھی ویسے بھی حسی طور پر تو جو ہے وہ نہیں معلوم، یہ ایک روحانی جو ہے وہ ہے
کنیکشن،
اس لیے جو ہے وہ بیٹھ کر ہی جو ہے وہ کل پانی پیا جائے گا سنت کے مطابق.
رول بیان میں تفسیر میں قول بیان کیا گیا، تو اس ہم اپنے حسن اعتقاد حسن ظن کے تحت برکت لینے کے لیے یہ چیز کریں گے تو انشاءاللہ وہ بدن پہ بھی پانی آئے گا تو انشاءاللہ بہتری ہی ہوگی اس میں.
باقی زمزم ہی نہ سمجھا جائے،
وہ نہیں ہے کہ ہم
حج پہ گیا اور بوتل لانا بھول گیا اور رشتے داروں کے لیے تو آج بھر کے
بعد نہیں، حج پہ نہ بھی جانا ہے بولے اس کو جمع کر لیتے ہیں، پھر اس کو ہم وقتاً فوقتاً جو ہے وہ اس اعتبار سے
پلاتے رہیں گے، لوگوں
پلاتے رہیں گے، مہمانوں کو دیتے رہیں، تو اس وہ والے آداب اس کے نہیں ہیں یا اس طرح کے احکام نہیں ہیں.
ٹھیک ہے،
باقی یہ کہ برکت ملے گی انشاءاللہ.
جی یوں ہی سرما اسمد سرما جو ہے وہ لگایا جائے کہ جو اس دن جو ہے وہ سرما لگاتا ہے اسمد سرما تو پورے سال آنکھیں اس کی دکھیں گی نہیں، تکلیف جو ہے وہ نہیں ہوگی، یتیم کے سر پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرا جائے. تو یہ اس دن کے خاص جو ہے وہ اعمال علماء نے جو ہے وہ بیان کیے. اسی طرح زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس دن میں رب تعالیٰ کے جہاں شکر والے دیگر کام کرے، وہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خانی کرے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار تسبیحات پڑھے. ہماری خوش نصیبی کے جمعے کے دن ہمیں یہ ملا، تو عاشورہ بھی اور جمعہ بھی، عاشورہ خود اپنے اندر فضیلت رکھتا ہے اور جمعہ اپنے اندر ڈھیر ساری فضیلتیں رکھتا ہے کہ ایک نیکی 70 نیکیوں کے جو ہے وہ برابر ہو جاتی ہے. تو یوں بھی جو ہے وہ نیکیاں بھی کرے، اور جمعۃ المبارک کا دن ہے، عاشورہ کا دن ہے، امام حسین سے بھی نسبت، اور پھر جمعے کے دن حضور پر درود پاک کی فضیلت کے تو کیا کہنے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود اس دن جو ہے وہ درود پاک پڑھنے والے کا درود پاک سماعت فرماتے ہیں.
صحیح، ماشاء اللہ. نعت خواں بھی موجود ہیں، کچھ کلام کے چند اشعار حسب معمول اپنے سلسلے کے شروع میں ہم شامل کرتے ہیں. طیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں، محمد طیب اتاری، چند اشعار ہمیں سنائیں گے آغاز میں انشاءاللہ.
کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا.
بندگی Stop.
ماشاءاللہ 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ سلسلہ جاری ہے فیضان صحابہ و اہل بیت. مفتی کفیل صاحب, مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم مدنی پھول بھی لے رہے ہیں, کچھ کالز شامل کرتے ہیں. ہمارا آج موضوع ہے پیغام شہادت, اس حوالے سے بھی بات انشاءاللہ کریں گے. کالز کچھ دیجیے.
نذیر کرم فرمانا اے حسنین کے نام نا کے نام.
ضرور انشاءاللہ. اگلی کال.
چراغ چشتی اختاری جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ سے بات کر رہا ہوں. پاک مدنی بھائی کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو اینڈ میں صدق اللہ عظیم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے گا.
صدق اللہ العظیم کیوں کہتے ہیں؟
صدق اللہ العظیم کے معنی ہے کہ اللہ جو کہ عظمت اور بزرگی والا ہے اس نے سچ کہا. سچ کہ بندہ اقرار کرتا ہے کہ مولا جو کچھ تیرا کلام پڑھا اس میں جو کچھ بھی تھا وہ سب سچ اور حق ہے اور میرا اس کے اوپر ایمان ہے. تو وہ ان الفاظ کے ذریعے سے یہ اقرار کرتا ہے. تو یہ کہنا کوئی لازم نہیں ہے لیکن کہا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی.
اور صدق رسول النبی الکریم بھی بعض کہتے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے؟
اس میں بھی یہی کہ آپ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سچ کہا کیونکہ قرآن حضور کے ذریعے سے ہم تک پہنچا.
صحیح ہے.
تو یہ کلام جو پہنچا اور پہنچایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ سب کچھ سچ اور حق.
صحیح ہے. ٹھیک ہے. کہنا لازمی تو نہیں ہے. نہیں
نہیں لازم نہیں.
اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت جس وقت ان کا سر قدم کیا گیا, سر انور کو اس کی تدفین کہاں کی گئی, اس کے بارے میں کچھ بتایا جا سکتا ہے؟
سر انور کی تدفین کہاں کی ہے؟
مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں. ایک تو یہی کہ وہیں پر ہی جو ہے وہ تدفین جو ہے وہ کی گئی کربلا معلہ میں. بعض نے یہ کہا کہ کسی اور مقام پر جو ہے وہ کی گئی. بعض نے کہا کہ جنت البقیع میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک کے پاس جو ہے وہ کی گئی. تو یوں مختلف جو ہے وہ روایات اس بارے میں موجود ہیں.
صحیح. اگلی کال.
ہند گجرات جامنگر سے سگے اتار محمد ساجد اتار یس کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ فیضان صحابہ اور اہل بیت جاری و ساری ہے. آج کا موضوع بڑا ہی پیارا ہے, پیغام شہادت. نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ ایک کلام سنا دیجیے. راتیں بن دینے کی, باتیں بن دینے کی.
مفتی کفیل صاحب, یہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آگے بڑھتے ہیں اور میدان کربلا میں آپ پہنچے, حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے واپس جانے کا بھی مشورہ دیا, پھر پانی وغیرہ بند کر دیا گیا. اب یہ آگے سلسلہ جب چلتا ہے اور دو دن اسی حالت میں گزر گئے, 10 محرم دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا آغاز کیسے فرمایا؟
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حر کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت گفت و شنید چلی اور بالآخر اس طرف انہوں نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ جب آپ کی گفت و شنید چل رہی تھی اسی دوران زیاد کی طرف سے ایک جاسوس جو ہے وہ آپ کی جانب جو ہے وہ بھیج دیا گیا تھا کہ جو حر کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھ رہا تھا کہ یہ جو ہے وہ امام حسین پر سختی کرے, نرمی جو ہے وہ نہ کرے. تو انہوں نے پھر یہ کہا حضرت حر نے کہ میں آپ کو کوئی اس طرح کی واضح طور پر تو چھوٹ نہیں دے سکتا, البتہ یہ ہے کہ آپ رات کی تاریکی میں جو ہے وہ یہاں سے کسی جانب نکل جائیے.
اچھا.
چنانچہ اس رات کی تاریکی میں 2 محرم الحرام کی وہ جو ہے وہ تاریخ جو ہے وہ بنتی ہے. آپ نے راتوں رات جو ہے وہ اپنے قافلوں کو جو ہے وہ چلنے کے لیے فرمایا, اور جب آپ کا یہ قافلہ چلا تو جب صبح ہوئی تو آپ نے اپنے آپ کو, یہ جو گفتگو پہلے میں نے آپ کو بتائی یہ نینوا کے مقام پر ہوئی تھی, اور اس کے بعد جب یہ رات قافلہ چلا تو صبح آپ نے آپ کو اسی بستی میں پایا کہ جب لوگوں سے پوچھا اس بستی کا نام کیا ہے تو بتایا گیا کہ یہ کربلا کہلاتی ہے یہ جگہ, اور یہاں پر پھر آپ جو ہے وہ یہ 2 محرم کا واقعہ ہوا, اور پھر پیچھے سے ابن سعد کا لشکر آیا, اور پھر یہ 2-3 دن مزید جو ہے وہ یہ گفتگو چلتی رہی. بالآخر 9 محرم الحرام کا جو ہے وہ دن جو ہے وہ کی تاریخ جو ہے وہ آ گئی, اور پھر ان کے لشکر کے اندر جو اہل بیت کے مخالفین تھے، یزیدی لشکر تھا، اس کے اندر ہلچل ہوئی اور گویا کہ یہ نظر آنے لگا کہ اب یہ جنگ کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے ایک رات کا جو ہے وہ وقت مانگا کہ اگر تم یہ فیصلہ کر ہی چکے ہو تو ایک رات مجھے اور دے دو۔ تو یہ رات دینے پر راضی نہ تھے۔ پھر یزیدی لشکر میں ہی ایک شخص تھا مسلم نام کے ساتھ، تو اس نے کہا، کیونکہ ابن سعد یہاں آنے سے پہلے جو ہے وہ رے کی جو ہے وہ اس کے لیے جا رہا تھا، ایک لشکر کی جو ہے وہ سرکوبی کے لیے جا رہا تھا، جس کے تحفے میں اس کو جو ہے وہ رے کی سلطنت ملنی تھی۔ تو اس نے اس کو کہا کہ اگر تم سے وہ لوگ، یعنی جن کافروں کی طرف تم کرنے کے لیے جا رہے تھے جہاد، وہ بھی اگر ایک رات تم سے مانگتے تو تم انہیں دیتے، تو یہ تو پھر بھی جو ہے وہ مسلمان ہیں اور تمہارے نبی کے نواسے ہیں، تو تم انہیں کیوں نہیں دیتے؟ تو ایک رات کی مہلت دے دو انہیں۔ چنانچہ وہ ایک رات کی جو ہے وہ مہلت دی گئی، اور پھر اس رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت میں گزاری۔ نبی کی جو ہے وہ شب تھی آپ کے، اور یہ نبی کا پورا دن جو ہے وہ آپ کا اس میں گزرا، اور اسی رات آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ روزہ ہمارے پاس آ کر ہی افطار کرو گے، طرح کی چیزیں فرمائیں۔ تو پوری رات یوں آپ نے جو ہے وہ گزاری اس کے اندر، اور یہ نبی کے دن میں ہی آپ نے ان پر اتمام حجت کیا، انہیں جو ہے وہ بتایا سمجھایا، یہ سارے جو بھی واقعات تھے اس کے اندر ہی رونما ہوئے کہ آپ نے ان کو پھر بتایا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے، کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں، آخر کس بات پر تم میرے سے جنگ کرنے آئے ہو، قتل کرنے آئے ہو؟ لیکن بہرحال ان کے
ساری باتیں کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وہ تو ویسے بھی نبی کا نواسا ہونا تو مشہور تھا، دوبارہ یہ باتیں کہنے کی کیا وجہ؟
اتمام حجت کے لیے، بتانے کے لیے آپ نے ان باتوں کو دہرایا، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ نہیں جناب ہمیں تو اس بارے میں معلوم نہیں تھا۔ اور پھر یہ کہ لشکر تھا نا، تو گفت و شنید تو جو ہے وہ نمائندوں کے درمیان چل رہی تھی، تو آپ نے پھر ساری باتیں بھی بتائیں کہ دیکھیں میں نے یہ چیزیں بھی تمہارے جو ہے وہ بھی جو بھی لشکر کے جو سردار ہیں ان کے سامنے رکھی کہ بھائی یوں کر لو کہ مجھے جو ہے وہ واپس جانے دو، تمہارے کہنے پر مجھے جو ہے وہ بلائے گئے۔ یہ تمام باتیں آپ نے ذکر فرمائی تاکہ ہر ایک کو اس بات کا ہو کہ نہیں جو ہے وہ یہ چیز غلط ہونے کے لیے جو ہے وہ جا رہی ہے، اور اس بات کا خود ان میں سے بھی بعضوں کو احساس تھا، ان کو بھی اندازہ تھا کہ نہیں یہ بات جو ہے وہ غلط ہو رہی ہے، لیکن بعض لالچ کی اس کے اندر یا بعض جو ہے وہ لشکر کی اس میں، بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے بعض افراد تھے، اور بعض وہ تھے جو واقعی جن کے اوپر جب اس بات کا غلبہ آیا کہ وہ اس بات کو جان گئے کہ نہیں یار واقعی ہم غلط ہیں، تو وہ چھوڑ کر بھی جو ہے وہ گئے۔ جیسا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطاب جو ہے وہ آپ نے فرمایا اور ان کو سمجھایا، تو اس دوران جو ہے وہ کسی نے آپ کو جو ہے وہ یہ کہا کہ آپ نے خیمے کی طرف جو ہے وہ آگ خندق میں جو ہے وہ لگوا لی تھی تاکہ پیچھے کی طرف سے یہ حملہ نہ کریں اور پردہ نشین بیویوں کی طرف نہ آئیں، تو کسی نے معاذ اللہ یہ کہا کہ اے حسین تم نے جو ہے وہ دنیا کی آگ پہلے ہی جلا لی آخرت کی آگ سے پہلے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تو یہ سمجھتا ہے اللہ کے دشمن کہ میں جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جاؤں گا؟ اور پھر آپ نے اس سے اس کا نام پوچھا، اس نے اپنا نام بتایا، تو پھر آپ نے بد دعا فرمائی کہ اللہ اس کو جو ہے وہ پکڑ لے۔ تو پھر اس کا جو ہے وہ گھوڑا بھاگا اور اس کے گھوڑے کی جو ہے رکاب میں اس کا پاؤں پھنسا، اور پھر علماء نے ذکر فرمایا کہ اس کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹی، ران کی ہڈی ٹوٹی، اور پھر اس کا گھوڑا اسی طرح اس کو لے کر بھاگتا رہا تاکہ اس کا سر جو ہے پتھروں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر اس لشکر میں، یزیدی لشکر میں وہ شخص جو کہ حضرت امام حسین کا سر قلم کرنے کی نیت سے آیا تھا، وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کہا نہیں میں جو ہے وہ اس چیز میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی یہ بھی کچھ واقعات ہوئے۔ خود حضرت حور کا واقعہ مشہور واقعہ کہ آپ جو ہے وہ آئے کس لیے تھے؟ امام حسین کی گرفتاری کے لیے جو ہے وہ آئے تھے،
بالکل۔
لیکن جب یہ لشکر دسویں کو جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھا تو آپ کانپ رہے تھے، تو جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ کیا ہو گیا تم کہاں پر ہو؟ حالانکہ تمہیں نے بڑے بڑے لشکروں میں دیکھا، بڑے بہادر، تمہیں کیا ہو
آج کیوں بزدلی دکھا رہے
ہو؟ آج جو ہے وہ بزدلی کیوں دکھا رہے ہو؟ تو پھر آپ نے جو ہے وہ بتایا کہ کیا یہ سارا جو تمہارے امام حسین کی طرف سے جو باتیں ہمیں پیش کی گئی ہیں کیا یہ ہمارے لیے قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہے؟ بالآخر آپ نے جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حسینی لشکر کے اندر شامل ہو گئے۔
پھر اس طرف سے
وہاں سے جا کر جو ہے وہ آپ نے جہاد کیا اور امام حسین کی بارگاہ میں سب سے پہلے حاضر ہو کر جو ہے وہ معذرت خواہ ہوئے پچھلے تمام اقدامات پر جو آپ گرفتاری کے لیے آئے تھے اور دیگر چیزوں پر، اور پھر وہاں سے پلٹ کر آپ نے اس لشکر کو دوبارہ پکارا حضرت حر نے کہ کیا امام حسین نے جو چیزیں رکھی ہیں تمہارے لیے قابل قبول نہیں. کیا ایک کوفیوں تم ہی نے جو ہے وہ امام حسین کو بلایا نہیں تھا؟ یہ تمام باتوں کا آپ نے اعادہ کیا, جس پر انہوں نے یزیدی لشکر نے حضرت حر کے اوپر پتھروں کی بارش کی, اور پھر یہ آپ جو ہے وہ پلٹ کے واپس آئے, اور پھر بہرحال حضرت امام عالی مقام نے رات جو ہے وہ عبادت کے اندر گزاری, اور صبح جو ہے وہ آپ نے پھر اپنے لشکر کے جو ہے وہ ترتیب دی کہ سیدھے ہاتھ پر جو ہے وہ لشکر کو رکھا, الٹے ہاتھ پر رکھا, پیچھے رکھا,
اور اب طے ہو گیا کہ اب جیسے کہ
اب جو ہے وہ لڑنا ہے, وہ آنی ہے. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ یہ دسویں کی صبح پھر دوبارہ جو ہے وہ آپ نے اتمام حجت کے لیے ان سے خطاب فرمایا اور انہیں جو ہے وہ سمجھایا, اور پھر اس کے اندر بھی ایک نے آگے سے بدتمیزی کی تو آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ کیا اس کو میں خاموش نہ کرا دوں, اس کا منہ بند نہ کرا دوں؟ فرمایا نہیں, ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے. اندازہ کیجئے کہ کیا جو ہے وہ مقام اور وقت ہے کہ یعنی ان کی طرف سے ظلم و ستم کی انتہا ہے, اور یہاں سے دیکھیں کہ کس قدر کریمانہ انداز ہے کہ نہیں ہماری جانب سے جو ہے وہ پہل نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ مجھے وہ یاد آتا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ظاہری کا وقت قریب تھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کے سرحانے آئے اور فرمایا کہ جو ہے وہ بتائیے کہ کس نے زہر آپ کو دیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر تو وہ اسی نے جو ہے وہ زہر دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے وہ پکڑنے والا ہے, اور اگر اس نے نہیں دیا تو کہیں میری وجہ سے اس کی بلا وجہ یعنی زیادتی جو ہے وہ نہ ہو جائے. اور پھر وہاں پہ ذکر فرمایا کہ یہ بھی کہ ہم تو ہم سے لوگوں کی امیدیں جو ہے وہ عفو کی ہیں, کہ ہم سے تو لوگ جو ہے وہ شفاعت کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں, چاہے جائے کہ ہم لوگوں کی جو ہے وہ پکڑ کریں. اس طرح کا جو ہے مفہوم آپ نے ذکر فرمایا. تو یہ انداز دیکھیے کہ یہاں بھی یہ تھا کہ آپ بار بار گویا کہ ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم غلط راستے کی طرف جا رہے ہو, آخر ہو تو تم میرے نبی کی امت میں ہی, تو تم کس راستے کی طرف جا رہے ہو؟ تو انہیں واپس بار بار پلٹا رہے تھے کہ
لشکر
جو ہے وہ ارادے سے باز آ جاؤ.
یہ جو سامنے لشکر تھا اس کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 20,000 کے قریب بتائی جاتی ہے,
ادھر جو ہے وہ لشکر تھا
20,000 اور ادھر 72. کوئی مطلب کمپیریزن ہی بظاہر نہیں ہے لڑنے کا,
جی
تو جس کو آپ کہیں کہ مطلب کوئی مقابلہ کوئی بیلنس.
72 بشمول خواتین,
خواتین بچے بیمار,
یہ سب چیزیں معاملات. اصل میں جو ایک امام علی مقام کا جو قافلہ تھا نا, ایک تو اتمام حجت کے لیے آپ نے وہاں تقریر فرمائی, دو تقریریں وہاں آپ نے ان کو بھی کہتے رہے,
جی
اپنا تعارف کراتے رہے, کیا میرے بارے میں روح زمین پر تم مشرق سے مغرب تک چھان مینو, کوئی نواسۂ رسول اس وقت روح زمین پر نہیں, میں اکیلا ہی ہوں.
واہ.
اور اگر میں جو روایتیں بیان کر رہا ہوں میرے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا میں جنتی جوانوں کا سردار ہوں گا میں اور میرے بھائی, اگر تمہیں میری باتوں میں کوئی شک ہے تو فلاں فلاں بڑے بڑے اکابر صحابہ موجود ہیں, آپ ان سے جا کے پوچھ لیں. اس طرح کی یعنی ایسی واضح واضح باتیں, واضح واضح چیزیں آپ نے بیان فرمائی اتمام حجت کے لیے, اور پھر امام حسین اپنے ہی ساتھیوں سے خطاب کر رہے ہیں
جی,
اور آپ نے فرمایا جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آپ کو پہنچ گئی تو پھر آپ نے فرمایا اب حالات ایسے نہیں ہیں, اولاد عقیل سے آپ نے فرمایا کہ آپ کی اتنی شہادتیں تو وہاں ہو چکی کوفہ میں, مسلم بن عقیل بھی ان کے دونوں شہزادے بھی, اب آپ اپنا معاملہ اب آپ آگے دیکھ لیں, آپ لوگ جائیں, اجازت دی سب کو الگ الگ آپ نے, لیکن یہ انہوں نے ایسا وفاداری والا ایک انداز اختیار کیا اور ان کو کہا کہ اے نواسے رسول ہم آپ کو یہاں اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتے, قطر نہیں جا سکتے, ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے, سب سے پہلے ہم آگے ہوں گے, آپ کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. یعنی اس قدر آپ نے ایک ایک الگ الگ خاندان والوں کو, یعنی آپ کے ساتھ اپنے تھے عزیز لیکن ان میں سے ایک اولاد عقیل کو بھی دوسروں کو بھی آپ نے ایک ایک کو کہا
یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, میرے دشمن ہیں, آپ لوگ چلے جائیں. اچھا
پھر بھی آپ نے ان کو وہ آپ کو پھر بھی پہلے نہیں جانے دے رہے تھے, پہل نہیں کرنے دے. حالانکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر مبارک اس وقت 56 تھی, 56 کی آپ کی عمر, 56 پانچ ماہ تقریباً آپ کی عمر کے تھے جب آپ شہید ہوئے, تو اس حالت اس کیفیت میں بھی وہ نوجوان اللہ کے سامنے ہزاروں مقابلے کی ایک بظاہر وہ کوئی کیفیت ہی نہیں ہے, پھر پیاس کی حالت ہے, یہاں بھوک دیگر معاملات,
تین دن سے کچھ نہ کھائے تو ویسے اچھا خاصا جوان بھی دیر ہو جائے,
جی یہ سب معاملات. اس کے باوجود وہ آگے بڑھتے تھے, پہلے وہ اور پھر یہ شہادتیں ہوتی رہیں, اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جب آخر میں خود آپ نے امام حسین العابدین کو روکا کہ ان کو آپ نے آگے نہیں بڑھنے دیا, حالانکہ وہ بھی اس چیز پر اصرار کر رہے تھے کہ پہلے میں جاؤں گا آپ کو نہیں میں آگے جاؤں,
مگر وہ بیمار تھے.
یعنی آپ حالت دیکھیں کہ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت بزرگ صحابی تھے، یعنی ایک تو عمر میں بھی اس طرح یہ، لیکن ان کا ادب احترام ان کے خاندان کے اندر بھی کتنا کس قدر جو ہے وہ
صحیح،
یہ بہت بڑی بات.
سب آج بھی کوئی بزرگ ہوتا ہے، کوئی بڑی عمر کا آدمی ہوتا ہے، بندہ اس کا لحاظ کرتا ہے، سفید داڑھی ہوتی ہے تو اس کا ایک احترام تھوڑا سا الگ ہوتا ہے
جی جی
عام شخص کے مقابلے میں. یہاں سامنے ایک صحابی رسول ہیں، پھر نواسا رسول ہیں، اور ساتھ میں ایک بزرگ بھی ہیں. ایک 56 سال کی عمر ایک بزرگی ہوتی ہے، بڑھاپے میں بندہ قدم رکھ دیتا ہے، عام مسلمان کا ایک ادب ہے. اور ادھر امام عالی مقام کے سامنے یہ نوجوان، یہ جوان، یہ جو دنیا کے محبت میں اندھے ہوئے شخص تھے، انہوں نے اس بات کا بھی لحاظ نہ کیا کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہمارے سامنے ہیں. ان کا مطلب کوئی ادب احترام ان کے دل سے نکل گیا تھا، یہ کون سی چیز تھی جس نے ان کے دل سے یہ نکال دیا؟
دیکھیں ادب احترام تو ایک طرح کا وہاں کہنا، جہاں آدمی کو عقیدت داخل ہوتی یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو والدین ہیں یا کوئی اور ہیں یا عام بھی اگر کوئی ہمیں بوڑھا ضعیف نظر آتا ہے تو اس اعتبار سے کہ یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، اس کا ایک ادب کا لحاظ کیا جاتا ہے. لیکن جب وہ تو بڑی بڑی نسبتیں اور یہ تعلق ہی توڑ کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تو شفاعت تک کی بات کی گئی، کس منہ سے میرے نانا سے تم جو ہے وہ ملو گے، کس منہ سے شفاعت مانگو گے، میں یہ پھر ساری اپنے میرے لیے راستے کھول دو. میں مطلب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر بالفرض اس قافلے والے کو گرفتار کرنا ہوتا 72 کو
جی،
تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا
صحیح،
اگر اس طرح بھی کرنا ہوتا، لیکن ان کے مقاصد میں یہ چیز شامل نہیں تھی.
معاذ اللہ راستے سے ہٹانا ہی،
راستے سے ہٹانا تھا. اور آپ کے سامنے بھی گویا کہ دو راستے تھے، ایک عظیمت کا اور ایک رخصت کا. رخصت کا بظاہر یہ کہ آپ آگے ہاتھ بڑھا لیتے کہ ٹھیک ہے میں بیعت کو قبول کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے
قیامت تک پھر یہ
باطل کے آگے، یعنی شریعت کے اگر اصول اور قوانین کے تحت دیکھیں تو یہاں رخصت والا پہلو واضح موجود ہے.
بالکل،
کہ آپ رخصت پر اس وقت اگر آپ چل جاتے، لیکن آپ نے نہیں چلے، ٹھیک ہے. یہ ان کی مثال بھی، اور انہوں نے اپنے بابا سے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی جو ہے وہ سیکھا. تو آپ نے رخصت والا پہلو وہ اختیار نہیں کیا، اور آپ نے اس وقت عظیمت پر ہی، عظیمت یہ ہے کہ اپنی جان کی پھر پرواہ نہ کرنا، دین حق کے لیے جو ہے وہ
مال کی محبت نہیں غالب آئی ہوئی تھی،
مال کی، عہدے کی،
مال کی، عہدوں کی، یہ ساری چیزیں تھی جس کی وجہ سے
آپ نے فرمایا نہیں کہ قلبی کیوں تھی اتنی.
اس کی وجہ
مال دنیا جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ اندھا جو کر دیتا ہے.
چند اشعار آصف بھائی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ.
یا نبی نصر کرم فرمانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، حسنین کے نانا، زہرا پاک کے، صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا، حسنین کے نانا،
حسنین کے نانا.
یا نبی بولو، یا نبی
بولو، یا نبی بولو، یا نبی، یا نبی بولو، یا نبی نظر کرم فرمانا،
اے حسنین کے نانا،
اے حسنین کے نانا،
اے حسنین کے نانا،
اے حسنین کے نانا.
سج گئی ہے میلاد کی مہفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے، دیکھو عالم سارا ڈھونڈ رہی ہے، ڈھونڈ رہی ہے، رحمت بخشش کا بہانہ حسنین کے نالا
ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں. منقبت اہل بیت بھی ہم روزانہ سنتے ہیں اور میں امین بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ جو ہے نا ایک شعر آپ وہ سنائیں جو نہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں اور حسنین کا ذکر خیر بھی ہو جائے تھوڑی سی رونق بھی لگ جائے.
میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے تکرن جو لمبا چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے تکرن جو لمبا چھٹتے ہیں زہرا کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے تکرن جو لمبا چھٹتے ہیں حیدر کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے التجا مدینے میں غمِ حیات نہ ہو بے قضا مدینے میں نمازِ عشق کریں گے ادا مدینے میں پٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست رائے خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کچھو آؤ آؤ مدینے چلے چشم ساقی کرے
پینے چلے
یاد رکھو گے اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہے سب جام بھرے جائیں گے تاج دار حرم نگاہ کرم تاج دار حرم
یا شہید کربلا 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 فریاد ہے نور چشم فاطمہ
فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا مجھ کو دیوانہ مدینے کا بنا نور چشم فاطمہ فریاد ہے نور چشم فاطمہ فریاد ہے کربلا یا شہید کربلا یا شہید کربلا
کیا بات ہے ماشاءاللہ کیا بات
کربلا کے جانی تاروں کو سلام فاطمہ زہرا کے پیار
خیال رکھیے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت باغ جنت کے ہیں بہرے مدحا خانے اہل بیت